الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. محترم مدنی چینل کے ناظرین، مدنی پھولوں کی مدنی خوشبو کے ساتھ حاضر ہیں. سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت سن لیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی رہے، ہمارا مدنی ذہن بنے. حضرت سیدنا سفیان بن عوینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا ایک اسلامی بھائی تھا، مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ نے مجھے بخش دیا. میں نے پوچھا، کس عمل کے سبب؟ کہنے لگا، میں حدیث لکھتا تھا، جب بھی شائع خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آتا، میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا، اسی عمل کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 17 رمضان المبارک، 2 سنہ ہجری، مقام بدر پر یہ غزوہ، یعنی اسلام و کفر کے درمیان یہ جو لڑائی تھی یہ ہوئی، اور 2 سنہ ہجری. تو 2 سنہ ہجری سے یہ بات اندازہ ہوتا ہے کہ سمجھنے کے لیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس کے بعد کا یہ واقعہ ہوا. اصل میں اسلام جو تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا تھا، یوں ہی کفار ظلم و ستم کی آندھیاں چلاتے چلے جاتے تھے اور مسلمانوں کو بے حد تنگ کیا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا. خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس قدر تکالیف کا معاملہ تھا وہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. البتہ بہت کچھ ہو جانے کے بعد آخر کار مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی، اور اس سے پہلے مدینہ منورہ سے بعض لوگ مختلف مقامات پر آ کر ہلکا بگوش اسلام ہو چکے تھے، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، اور وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعوت بھی دے چکے تھے کہ اب ہمارے شہر میں تشریف لائیے. اس وقت اس کا نام مدینہ نہیں تھا، تو اس کو آقا نے مدینہ بنا دیا، مدینہ منورہ، زاد اللہ شرفا وتعظیما. تو جب معاملہ حد سے بڑے اور ہجرت کا حکم ہوا، پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ منورہ کی طرف فرمائی، اور وہاں پہنچ کر مہاجر اور انصار کے درمیان بھائی چارہ اور پھر معاہدے، اور معاہدے بھی بڑے مضبوط اور مدینہ مدینہ، اور یوں مدینہ منورہ میں وہ کام ہونے لگا جو اب سے پہلے نہیں ہوا تھا. یعنی اتنے برسوں کی زندگی جو مکہ مکرمہ میں تھی، اور اعلان نبوت کے بعد بھی جو کچھ واقعات ہوئے، لیکن مدینہ منورہ میں اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا. اب یہ بات بھی کفار مکہ کو تو پتہ تھی، کفار مکہ وہاں سے یہودیوں کو اکسانے کی کوشش کرتے، وہاں سے ان کے پاس ایک بہت بڑا مہرہ تھا، رئیس المنافقین عبی، تو اس کو اکسانے کی کوشش کرتے، یوں مطلب کہ کچھ نہ کچھ ہوتا. آخر کار بہت سارے اسباب بیان کیے جا سکتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وقت اتنا مختصر ہوتا ہے کہ میں اس واقعے کے کیا اس کی بنیادی اسباب کیا تھے اس کو پورا کھول کر بیان کرنا اس مختصر سے وقت میں آسان نہیں ہے, کیونکہ پھر ایک بات بیان کروں گا تو دوسری رہ جائے گی, تو کنفیوژنس پیدا ہونے کا اندیشہ. البتہ کچھ تھوڑا سا میں نے اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بیان کیا. پھر ایسی صورت حال بنی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بدر کے لیے روانہ ہونا پڑا, اور یہ غزوے کی صورت بنی. البتہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے غزوے کی طرف بدر کی طرف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجلس مشاور یعنی ایک مدنی مشورہ فرمایا. وہ مشورہ کیا تھا؟ اس میں مہاجرین بھی تھے اور اس میں انصار بھی تھے. ان کے سامنے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری صورتحال لکھی جو اس سے پہلے سامنے آئی تھی. خیر, حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نے تو جو اپنی جانیں قربان کرنے کے حوالے سے جو اظہار خیال تھا وہ کیا. اس کے بعد حضرت مقداد بن عمر کھڑے ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے اللہ کا حکم ہے تشریف لے چلیے, ہم حضور کے ساتھ ہیں, با خدا ہم حضور کی خدمت میں وہ بات نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑے, تم اور خدا جا کر لڑو, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, بلکہ ہم تو یہ عرض کریں گے کہ آقا آپ اور آپ کا رب کریم آپ اور آپ کا رب کریم دشمن سے نبرد آزمہ ہو, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں بتاؤ تمہاری کیا رائے. اب انصار جو تھے ان کو یہ خیال گزرا کہ شاید آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں, تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ آقا آپ ہماری رائے پوچھ رہے ہیں. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہاں, تو عرض کی ہم آپ پر ایمان لائے آقا, آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی گواہی دی کہ جو کچھ آپ لائیں وہ حق ہے اور آپ کی کامل اطاعت کا پختہ وعدہ کیا ہے ہم نے, جدر کا قصد ہے تشریف لے چلیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا, اگر آپ سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو سب آپ کے ساتھ اس میں چھلانگ لگا دیں گے, ہم کود پڑیں گے اور کوئی ایک بھی آقا پیچھے نہیں رہے گا. میدان جنگ میں ہماری جان قربان کر کے ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کریں گے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی کوشش کریں گے. اس طرح انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور آخر کار بدر کی طرف پھر یہ کاروان چلا. خیر, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اب وہاں پہنچے اپنے اصحاب کے ساتھ اور ایک سائبان نما سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وہاں بنایا گیا. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں جنگ ہونی تھی وہاں کا ایک معائنہ لیا, جائزہ لیا, اور یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اس معائنے میں اس بات کی نشاندہی بھی کرتے رہے کہ کل فلاں بن فلاں یہاں گرے گا, کل فلاں بن فلاں یہاں گرے گا, فلاں بن فلاں یہاں گرے گا. اور راوی کہتے ہیں کہ جیسا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ویسا ہی اگلے روز ہوا. خیر, رات کو سب آرام کر رہے تھے. اگلے دن جنگ تھی, غزوہ تھا, دشمن کے ساتھ لڑائی تھی. رات بھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا میں مشغول رہے. صبح ہوئی, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی صفیں درست فرمائی. اب سامنے کفار کا لشکر جرار نا, بہت بڑا لشکر تھا, یعنی اس کی کیفیت مختلف کتابوں میں مختلف انداز سے بھی لکھی گئی ہے. البتہ ان کی جو معاملہ تھا اس کا یہ عالم تھا کہ ایک روایت کے مطابق تین گھوڑے تھے. حضرت مقتاد بن اسود کے پاس ایک رضی اللہ تعالی عنہ ایک چتکبریا قسم کا گھوڑا تھا, اور ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا, اور ایک گھوڑا مرسد بن ابی مرسد کے پاس تھا رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک تلوار اور ایک زرہ تھی, اور مسلمانوں کے پاس کل 70 اونٹ تھے, اور ایک اونٹ پر باری باری 3 مسلمان سوار ہوتے. حضرت ابو لبابہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حصے میں ایک اونٹ تھا. ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ چاہا کہ یہ ایک اونٹ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے خاص ہو جائے, اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اس پر سوار رہیں, ہم پیدل چلتے رہیں گے. اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا پیارا ارشاد عطا فرمایا, اگر یہ ہم سب کو کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ پیدل چلنے پر قادر نہیں, اور میں تمہاری بنسبت اجر سے مستغنی نہیں ہوں. یہ تھا مسلمانوں کی ایک کیفیت کا ایک جائزہ. اب سامنے دیکھیں تو کفار قریش کے پاس 100 گھوڑے تھے, اور ہر گھوڑے پر ایک زرہ پوش جو جنگی لوہے کا لباس ہوتا ہے وہ تھا, اور جو پیدل تھے ان کے پاس بھی زرہیں تھیں. وہ ہر روز 9-10 اونٹ ذبح کرتے, اور ان کے ساتھ باندیاں تھیں جو گا بجا کر ان کو اور جوش دلا رہی تھیں, ان کی آتش غضب کو اور بھڑکا رہی تھیں. تو یہ کیفیت جو بیان ہو رہی ہے, یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی صبح کو ملاحظہ فرمائی کہ یہ جو کچھ ان کی کیفیت ہے, اور ایک ہمارے پاس جو مال و اسباب ہے. تو ایک بظاہر کمزور سا پہلو تھا نا, 313, اور یہ بھی مطلب اس قدر کم سامان کے ساتھ, جو جنگی سامان ہوتا ہے اس کے انتظام نہیں, اور سامنے اس قدر بھرپور انداز میں ان کی جو تیاری کے ساتھ یہ آئے تھے, تعداد بھی زیادہ, سامان بھی زیادہ, اور جو کچھ تھا وہ عرض کی میں نے. تو آپ دوبارہ اپنے صاحبان پر تشریف لائے, اور رب کریم کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی اور ان کی نیاز و مندی کے ساتھ, عجز و نیاز کے ساتھ اب دعا کی, اے اللہ یہ سامنے قریش ہیں جو غرور و تکبر کے ساتھ سامان سے لیس ہو کر آئے مولا تاکہ تیرے رسول کو جھٹلائیں. اے اللہ اب تیری مدد آ جائے جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے. اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے تو پھر تیری عبادت کرنے والا کون رہے گا؟ کوئی نہیں رہے گا. اس مضمون پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالی کے حضور دعا کی, گریا و زاری کی, اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ایسی کیفیت تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھے مبارک سے چادر مبارک بھی نیچے تشریف لے آئی, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے والیانہ طور پر وہ چادر مبارک اٹھائی, آقا کے کندھے مبارک پر رکھی, اور جیسے پیچھے سے چمٹ گئے، آقا بس کیجئے، آقا بس کیجئے، اللہ ہماری ضرور مدد فرمائے گا. یہ پھر خیر جہاد ہوا، لڑائی ہوئی، غزوہ ہوا، اور 313 کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے بھرپور کامیابی عطا فرمائی، فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی گئی، اور ان فرشتوں کے اس وقت سالار حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے، اور خوب کفار کو شکست ہوئی. اور اسی غزوے کے اندر یہ کافروں کا سردار ابو جہل، دو حقیقی مدنی منے معاذ و معوذ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ہاتھوں واصل و جہنم ہوا. ان دو مدنی منوں نے ایسا مطلب وار کیا اور اس کو ختم کر دیا. یہ بھی کتنی بھیانک قسم کی موت ہے، کتنا بھیانک انجام تھا کہ اتنا مطلب کہ غرور تکبر کا پتلا، اور اس قدر اکسانے والا لوگوں کو، اور وہ مطلب اس کی جو کتابوں میں کیفیت لکھی ہے، اس کو وہ مارا بھی تو دو مدنی منوں کے، یعنی دو بچوں کے ہاتھوں. اس طرح یہ ایک واقعہ جو ہوا، میں نے اس کو ایک نارمل سی ایک جھلک کی طور پر عرض کی، کیونکہ میرا موضوع یہ ہے کہ اس غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مسلمانوں کی مدد کی، وہ مسلمانوں کی مدد کیا کیا تھی، کتنی اقسام کی مدد تھی، اور وہ کس طرح مدد ہوئی. لیکن یہ جو کفار اور یہ جو واقعہ، جو ان کی جو شکست تھی، اس پر ایک جذبے کو ابھارنے کے لیے اور ایک بڑے پیارے وہ اشعار ہیں، میں چاہ رہا ہوں وہ بھی آپ کو ابو جہل کی موت سے بیان کروں. اس سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے، ایک غیرت ایمانی پیدا ہوتی ہے، ایک جوش ایمانی پیدا ہوتی ہے. یعنی ایک تو تاریخ ہے یہ ہماری، ایک ہسٹری ہے ہماری، 17 رمضان المبارک، غزوہ بدر، اور اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا یوں ڈٹ کر لڑنا، اور بغیر ساز و سامان کے آخر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطلب کے ارشاد پر یوں میدان عمل میں آ جانا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا، یہ ایک غور کرنے والی اور سیکھنے والی، یعنی جذبے کو ابھارنے والی باتیں ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت پر نظر رکھی، اطاعت کی، اور آخر کار میدان جنگ میں آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی غیب سے مدد فرمائی. تعداد کم تھی لیکن بھروسہ تھا آمینہ کے لال پر کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب ہمارے ساتھ ہیں، ہم اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. اطاعت اور قربانی کا ایک جذبہ تھا، اور مطلب یہ ساری کیفیت تھی. تو یہ جو سامنے رکھ کر ابھی اشعار سنیے، وہاں سینوں میں کینہ تھا، شکاوت تھی، عداوت تھی، یہاں ذوق شہادت اور ایمان کی حلاوت تھی. مجاہد جن کو وعدے یاد تھے آیات قرآن کے، کھڑے تھے صبح سے ڈٹ کر مقابل فوج شیطان کے، جو غیرت مند راہ حق میں تھے مصروف جاں بازی، ابد تک نام ان کا ہو گیا اللہ کے غازی. غزہ حق کے لیے، حق کے لیے ان کی شہادت تھی، یہ جینا بھی عبادت تھا، یہ مرنا بھی عبادت تھی. شہادت کا لہو جن کے روحوں کا بن گیا غازہ، کھلا تھا ان کی خاطر دائمی جنت کا دروازہ. شہادت اعلی منزل ہے مسلمانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہیں مل جائے جنہیں دولت شہادت کی. شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے، شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے، یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے. شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں. اس رنگت کو ہے ترجیح اس دنیا کی زینت پر، اس رنگت کو ہے ترجیح اس دنیا کی زینت پر، خدا رحمت کرے ان عاشقان پاک تینت پر. سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں, سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں, بسا ہو جب کے نقش حب محبوب خدا دل میں. پھر سنیے, سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا, دنیا کی محبت, سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں, بسا ہو جب کے نقش حب محبوب خدا دل میں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے, محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے. محمد کی محبت خون کے رشتوں سے والا ہے, یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے والا ہے. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا, محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا, پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا, پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا. یہی جذبہ تھا ان مردان غیرت مند پر طاری, یہی جذبہ تھا ان مردان غیرت مند پر طاری, دکھائی جن کی ہاتھوں حق نے باطل کو نگو ساری, یعنی شرم سے سر جھکا دیا. میدان بدر میں وہ شکست ہوئی ہے کفار کو, آج 1400 برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا, کفار شکست بھول نہیں سکتے. جس کر و فر کے ساتھ اور جس غرور و تکبر کے ساتھ یہ مکے سے چلے تھے کہ آج مسلمانوں کے صفحے ہستی سے مٹا دیں گے, ان کو وہ شکست ہوئی کہ یہ مکے لوٹ کر ان کی باتیں بند ہو گئیں. خیر وہ انتقام کی آگ تو مزید برکی, پھر غزوہ احد بھی ہوا, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے جو کچھ مدد فرمائی اور جو مدد فرمائی, آئیے ان کا بھی کچھ حال آپ کو سناتا ہوں. اس غزوہ بدر میں کم و بیش 6 قسم کی بڑی نمایاں امداد مسلمانوں کی ہوئی اللہ تعالی کی طرف سے. نمبر 1, مسلمانوں کو گنود کی تاری ہوئی. اب جو میں نے آپ کو وہ کیفیت بتائی کہ جس طرح کفار تیاری کے ساتھ آئے تھے, مسلمانوں کے پاس جو مال و اسباب تھے اور جو کچھ صورتحال تھی, یہ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے رکھی. اب اس کیفیت میں انسان عموماً بے چینی کے ساتھ رات ہی جاگے گا. اگر آپ کو اس طرح کا کوئی ٹینشن ہو تو آپ کو نیند آئے گی, صبح کو اتنا بڑا واقعہ ہو, کسی کی کورٹ میں پیشی ہو, کچھ بھی نہیں خالی پیشی ہے, تو ہم کو نیند نہیں آتی. صبح کو کوئی ایسا پریشانی ہے ٹینشن ہے, ہم کو نیند نہیں آتی, یعنی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے. اس کیفیت کے اندر جو بھی بیان کی جا رہی ہے, گنودگی کا آنا, اور گنودگی کا آنا کیا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تھی کہ ان پر نیند تاری کر دی, اور جمعہ کو صبح جس روز جنگ ہونی تھی وہ بالکل تازہ دم اور جنگ کے لیے تیار تھے. یعنی ہر نیند اور گنودگی اللہ کی طرف سے تاری ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس گنودگی کو تاری کرنے کی نسبت اپنی طرف کی اور اس کی اہمیت بیان فرمائی, تو یہ ایک غیر معمولی قسم کی چیز تھی. یعنی جب کوئی شخص اپنے دشمن سے خوفزدہ ہو اور اس کو اپنے مال اہل و عیال کی جان کا خطرہ ہو تو عادتاً واقع کو نیند نہیں آتی, تو وہاں ایک غیر معمولی قسم کی کیفیت تھی کہ وہ ایسی گہری نیند نہیں سوئے تھے کہ دشمن کو چڑھائی کر دیتا تو وہ دفاع نہ کر سکتے تھے, نہیں ایسا بھی نہیں تھا, بلکہ گنودگی سی تاری تھی جس سے ان کی تھکاوٹ دور ہو گئی اور صبح کو وہ بڑے تازہ دم اٹھے. ایک تو یہ تھی, پھر ایک بڑی جماعت پر بیک وقت نیند کا آ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی کسی مدد تھی، یعنی ایک دو کا ہوتا نیند آ جاتی ہے ٹھیک ایسا نہیں، لیکن یہ بیک وقت سب کے ساتھ یہ ہونا، ایک بڑی جماعت کے ساتھ یہ ہونا، پھر نیند بے فکری اور سکون کے وقت آتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے دل و دماغ سے دشمن کا خوف اور اس کے متعلق جو تفکرات ہوتے ہیں وہ دور کر دیا تھا، اور گویا کہ ایک بڑی ہی اچھی سی کیفیت میں اپنے آپ کو جیسے پاتے ہوں گے، اور نارمل جیسے کہ یہ نیند کر لی. یہ میرا خیال ہے شاید چند ایک کو ہو سکتا ہے کہ اس کا تجربہ ہو، میں ایک نارمل سی عرض کر رہا ہوں، وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک زبردست انعام تھا، صرف سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کبھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوئے ہوں اور آپ اٹھے ہوں تو آپ ایسے ہو جیسے کہ بہت زبردست نیند کر کے اٹھے، ایسے فریش ایکٹیو ہو جاتے ہوں گے، اور آپ کو لگتا ہوگا کہ جیسے میں بہت طویل سویا ہوں. ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ تھوڑی سی دیر میں مجھے وہ ہمارے نگران کابینہ ہے حاجی شاہد، ارے 5-7 سال پرانی بات ہے، ہم ایک سفر پہ گئے تھے دعوت اسلامی کے، ہمیں آج تک ہماری وہ تھوڑی دیر کی نیند یاد ہے، تھکن لگی ہوئی تھی اور تھوڑی دیر آرام کیا، اس کے بعد بالکل اٹھے تھے، تو آج بھی اگر میں نگران کابینہ کو عرض کرتا ہو سکتا ہے یہ ہوں، اور اگر شاہد بھائی ہوں تو پھر کال بھی کر لیں گے انشاءاللہ، ہم اس نیند کی یاد تازہ کر لیں گے. تو آج بھی میں پوچھا حاجی شاہد وہ نیند یاد ہے؟ تو وہ شہر، وہ مقام، وہ ساری کیفیت یاد ہے، اور ایسا بہت سو کے ساتھ ہوا ہے اور کئی دفعہ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوا ہوگا، میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوا ہوگا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوتے ہیں اور بڑے فریش ہو جاتا ہے، بعد ہوگا طویل 7-8 گھنٹے سوتے، اٹھنے کے بعد لگتے تو سوئے ہی نہیں ہم لوگ، منہ وہی سے ہی ہمارا تھکا ہوا منہ ہوتا ہے، اور بعد ہوگا آدھا گھنٹہ اٹھ کے سو کر آدمی اٹھتا ہے اور اس کو بالکل وہ فریش ہو جاتا ہے، مزے مدینہ مدینہ نیند ہو. یہ اس وقت آپ کو نیند آ رہی ہوتی ہے، بعض اوقات کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ مغرب کے بعد، عموماً جب روزہ ہوتا ہے نا، جب روزہ آتا ہے جب افطار ہوتی ہے نا، اچھے اچھے آدمی میرے اس میں تجربے میں ہیں کہ وہ کہتے یار عشاء سے پہلے آدھا گھنٹہ سلا دو، عشاء سے پہلے 15 منٹ سلا دو یار، اور ہم آدھا گھنٹہ 15 منٹ سونے کے بعد پھر آپ ہم کو رات جگا لو، پورے فریش ہو جاتے ہیں. یہ ہوگا آپ کو تجربہ. تو صرف ایک سمجھانے کے لیے میں نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک اچھی نیند عطا کرنا یہ بھی اس کی نعمت ہے. ان لوگوں سے پوچھے جن کو نیند نہیں آتی، ایک تعداد ہوتی ہے جن کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھاتے ہیں مگر نیند نہیں آتی، کیونکہ گولیاں بھی اپنا اثر چھوڑ دے، شروع میں ایک آدھ تھوڑے دن تک نیند آ جاتی ہے لیکن پھر گولیاں بھی اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے، میڈیسن جو ہوتی ہے، دوائی جو ہوتی ہے. تو نیند یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور پھر اس پر ایک ایسی نیند کہ آپ بر وقت اٹھ سکیں، آدھے گھنٹے کی گھڑی رکھیں، یعنی آپ کو آدھا گھنٹہ سونا تھا، آدھا گھنٹہ سوئیں اور آدھے گھنٹے کے اٹھ کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں کہ یار سوئے تو پھر نہ نمازوں کی پرواہ ہے، نہ جماعتوں کی پرواہ ہے، کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نیند عطا کرے جس میں اس کی رضا ہو، آدمی عبادت اور ریاضت کے لیے ہم وقت تیار رہ سکے، اور اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ مجھے ایسی نیند سے بچا جس نیند میں ایسی غفلت ہے جو تیری نافرمانی کی طرف لے گئے. نیند تو آدھی موت کہلاتی ہے، تو نیند اچھی نیند ہو لیکن ایک لمیٹڈ ہو. تو نیند جس کو نہیں آتی اس کو اندازہ ہے کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے. نہیں آتی، کئیوں کو نیند نہیں آتی، پریشان ہے، ان کے سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، ان کی آنکھیں درد ہو رہی ہے، چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے. تو خیر بات تھی وہاں غزوہ بدر کی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گنود کی تاریخ کر کے ان کی مدد فرمائی. دوسری بارش نازل ہوئی، ہاں یہ بھی ایک اللہ کی بڑی ہی پیاری مدد تھی مسلمانوں پر، کہ جب بدر کے مقام پر پہنچے تو پہلے کفار آ گئے اور انہوں نے پہنچ کر پانی پر بھی قبضہ کر لیا اور وادی کے اوپر کی جانب کی طرف مطلب ترکیب انہوں نے بنا لی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وادی کے نچلی جانب تھے. اب پانی نہیں، جب پھر جس جگہ پر جگہ ملی تھی وہاں ریت کافی تھی تو پاؤں دھس رہے تھے. تو یہ مطلب مختلف اس طرح کی آزمائشیں تھیں مسلمانوں کے ساتھ. تو وسوسے بھی آ رہے تھے, یہ بھی دکھا گیا ہے. تو وضو اور دیگر غسل وغیرہ کے بھی معاملات تھے, سب کچھ کرنا تھا. لیکن اب کیا کر سکتے, ادھر انہوں نے پڑاؤ کر لیا اور پانی پر بھی بیٹھ گئے. جگہ بھی ان کو ایک حوالے سے, جیسے جنگی حوالے سے بھی دیکھا جائے تو وہ جگہ مضبوط مل گئی تھی, مسلمانوں کے اوپر جگہ جگہ ملی تھی, وہاں ریت زیادہ تھی اور پانی بھی نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہوئی کہ بارش نازل ہو گئی. جب بارش ہوئی رہا تو جو ریت تھی نا وہ بیٹھ گئی, اور جہاں مکے کے کفار نے پڑاؤ کیا تھا نا وہ جگہ کیچڑ والی ہو گئی, ان کے لیے تکلیف ہو گئی اور وہ جگہ ان کے لیے راحت کا باعث ہو گئی. پانی بھی مل گیا اور وہ ایک اطمینان والی کیفیت ہو گئی, اور یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست مدد تھی. اور یہ ایک مدد ہوئی. تو ایک اس مدد کا بیان ہے بارش کا نازل ہونا, اور ایک اس مدد کا بیان تھا جو نیند کا غلبہ ہوا. پھر فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمائی کہ فرشتوں نے اس میدان میں آ کر کفاروں کو مارا, قتال کیا, مسلمانوں کے قدم جمانا, یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی مدد تھی. پھر کفاروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دینا, یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ایک زبردست مدد تھی کہ اس میں کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بھی ڈال دیا گیا. یوں بہت ساری تفصیل ہیں, میرے پاس بہت ساری تفصیل لکھی ہوئی ہیں اور وہ تفصیل بیان کی جا سکتی ہے. الغرض واقعی آپ سنتے رہتے ہیں, ہم اس عنوان پر اپنے لیے مدنی پھول پانے کی کوشش کریں کہ جس طرح مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربانی دیا کرتے تھے, آج فی زمانہ وہ کیفیات ہم اپنے اندر پاتے نہیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کیفیات سے حصہ, ان کیفیات کا صدقہ بھی عطا فرمائے. ان کیفیات کو جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ ہوتی تھی, اور جو ان کے جو انداز ہوا کرتے تھے, اس کو ایک اور اشعار میں لیا گیا ہے کہ کس طرح صحابہ کرام کے جذبات ہوا کرتے تھے. رب کعبہ کے پرستار وہ مردان جلیل, پاسبان حرم وارث ایمان خلیل, وہ سر فرش زمین عزت حوا کا ثبوت, وہ تہ چرخ بری عظمت آدم کی دلیل, راست گفتار و کشادہ دل و بیدار دماغ, مدت العمر جو آفات کے سایوں میں پلے, کبھی پابند سلاسل کبھی شعلوں کے حریف, کبھی انگاروں پہ لوٹے کبھی کانٹوں پہ چلے, کبھی تپتے ہوئے پتھر کی سلیں سینوں پر, کبھی تپتے ہوئے پتھر کی سلیں سینوں پر, کبھی کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے وہ بارے گرا, کبھی پشتوں پہ سلاخوں کے سلگتے ہوئے داغ, کبھی چہروں پہ تماچوں کے المناک نشان, کبھی نیزوں کے سزاوار کبھی تیروں کے, کبھی تانوں کے کچوکے کبھی فاقوں سے نڈھال, کبھی چکی کی مشقت کبھی تنہائی کی قید, کبھی اپنوں کی ملامت کبھی غیروں کا ابال, کبھی بہتان ترازی کبھی دشنام غلیظ, کبھی تضحیک کبھی تضحیک و تمسخر, کبھی شبہات و شکوک, کبھی روحانی اذیت کبھی توہین ضمیر, کبھی اینٹوں سے توازو کبھی کوڑوں کا سلوک, کبھی محبوس گھروں میں تو کبھی خانہ بدر, چتھڑے تن کے نگہباں کبھی وہ بھی نہیں, تشنگی کا ہے وہ عالم کہ الہی توبہ, حلق کو چاہیے تھوڑی سی نمی, وہ بھی نہیں.
آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشان قدم دیکھے. تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا, اسے جیدار بھی تاریخ نے کم دیکھے. کس عظیمت کے تھے مالک یہ نفوس قدسی, جو پڑی وقت کے ہاتھوں وہ کریم جھیل گئے. ہم تک اسلام جو پہنچا تو صرف ان کے طفیل. یہ غلامان خدا نور رسالت کس عظیمت کے تھے مالک یہ نفوس قدسی, جو پڑی وقت کے ہاتھوں وہ کریم جھیل گئے. صرف اسلام کی خاطر فقط اللہ کے لیے جان سے کھیلنا آتا تھا, انہیں کھیل گئے. کس عظیمت کے تھے مالک یہ نفوس قدسی, جو پڑی وقت کے ہاتھوں وہ کڑی جھیل گئے. صرف اللہ کی خاطر فقط اللہ کے لیے, صرف اسلام کی خاطر فقط اللہ کے لیے جان سے کھیلنا آتا تھا, انہیں کھیل گئے. ہم تک اسلام جو پہنچا تو صرف ان کے طفیل. یہ غلامان خدا نور رسالت کی امیر برسرے پے کرے ایثار مجسم, حشر تک انسا ہو پیدا کوئی ممکن ہی نہیں. کیسے تھے یہ صحابہ کرام علی مرتبان, ان کے جذبے, ان کی قربانیاں, غیرت ایمانی, ان کا جوش, ان کا جذبہ, ان کا ولولہ. مال کی قربانی, جہان کی قربانی, آل اولاد کی قربانی, انہی کی جھلک آپ کو کربلا میں بھی نظر آتی ہے. جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقا کے ساتھ, اپنے شہزادوں کے ساتھ, اپنے بھانجے بھتیجوں کے ساتھ, پردہ نشین خواتین کے ساتھ کربلا کی تپتی ریت پر یزید پلید کے لشکر سے کس قدر سامنا ہے, پانی بند ہے, 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں, مگر استقامت, جوش ایمانی, وہ عظیمت, وہ شہادت کا جذبہ. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ جذبے آج ہم کو پکارتے ہیں, اے آقا کے غلامہ تمہیں کیا ہو گیا ہے. ہم بہت پیچھے رہتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں اپنے انداز کو, اپنے مزاج کو, اپنے جذبات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اپنی کیفیت کو بدلنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم بھی اسلام اور دین متین کے لیے کچھ قربانی دینے میں کامیاب ہو سکیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں. کسی شاعر نے ایک نقشہ کھینچا ہے, ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, بر کے تمقی نہ رہی, شعلہ مکالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اب توجہ کیجیے, وہ مسلمان, میں نے واقعات بیان کیا آپ کو, وہ مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا, اس کی آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا, جو بھروسہ تھا اسے تو فقط اللہ پر تھا. ہے تمہیں موت کا ڈر, اس کو خدا کا ڈر تھا. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو, پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو.
ہر کوئی مستے میں ذوق تنے آسانی ہے، ہر کوئی مستے میں ذوق تنے آسانی ہے، کہ سب بھائی تیرا انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ توجہ سے سنیے، شاعر کہتا ہے تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رہیں، تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش کریں، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اور یہ سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر کے بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی، خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستہ با کنار، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی، مثل بو قید ہے گونچے میں پریشان ہو جا، رختے بردوش ہوا ہے چمنستان ہو جا، اے تنگ مایا تو ذرے سے بیابا ہو جا، نغمہ موت سے ہنگامہ طوفان ہو جا، قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تقدیر ہے تدبیر تیری، ہی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، آئیے اس بات کا عزم کرتے ہیں، فرائض و واجبات جو عبادت ہمیں کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہر عاشق رسول اس بات پر غور کرے کہ میں نے آج تک اپنے دین اپنے مذہب اپنے اسلام کو کے لیے کیا کیا، کچھ نہ کچھ، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا حصہ اس میں شامل کرنا چاہیے، نیکی پرہیزگاری کے نام پر، مطلب ہم دیکھیں کہ یہ جانے قربان کرتے تھے، آج یہ حال ہے کہ کسی شاعر نے کہا کہ وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سینما دیکھتی ہی آج وہ ہمشیروں کے ساتھ، کیا ہو گیا ہم کو، یہ جانے قربان کہہ کر ہم کو دین اسلام پہنچا گئے، اور ہم گناہوں اور اس بے حیائی والی زندگی کو اپنا کر بیٹھے ہیں، جیسے یہ ابھی میں نے کہا نا کہ ہر کوئی مست میں ذوق تنے آسانی ہے، میں ایزی کمفرٹ فیل کروں، ہمیں ان کی قربانیاں ہمارے جذبات کو ابھارتی ہیں، کچھ کریں ہم، قربانی دیں، قربانی دیں، دین قربانی سے پھیلائے، دین قربانی سے، کربلا کے میدان میں میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی دی تھی، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت عباس، ان سب نے رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب نے قربانیاں دی تھی، سب نے قربانی، چھوٹے سے 6 ماہ کے علی اصغر نے بھی قربانی دی تھی، ہمارے قربانیاں کہاں ہیں، ہم کب قربانیاں دیں گے، الٹے تو ہم سود شراب جوئے رشوت بد نگاہی فلمیں ڈرامے گانے باجے طرح طرح کے ان گناہوں خرافات پہ پھنسے ہوئے، دین نیکی کی دعوت سے تبلیغ دین سے پھیلائے، آئیے قربانی دیں، اعتکاف کر لیجئے، میں آپ کو اعتکاف، یہ بھی قربانی، گھر چھوڑ کر آئیے مسجد میں، فیضان مدینہ آ جائیے، آخری اشرے کا اعتکاف کر لیجئے، آخری اشرے کا 10 دن کا یہ کر لیجئے، پلیز نیت کر لیجئے، آئیں گے کچھ سیکھیں گے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں گے،
اپنے یہاں عاشقان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ اپنے علاقے کی چلیں مسجد میں اعتکاف کر لیں. میں تو آپ کو فیضان مدینہ کی دعوت دے رہا ہوں, دنیا بھر کے اس عاشقان رسول کو دعوت دے رہا ہوں, آ جائیے. مگر آئیے گا جلدی, فارم فل ہوتا ہے کیونکہ لمیٹڈ ہوتی ہے جگہ, اتنی مسجد ہے نا. آپ دیکھتے ہیں مدنی چینل پر, چاند رات کو عید کے دنوں میں مدنی قافلوں میں سفر کریں, کیا نہیں ہوتا عید کے نام پر, خوشی کے نام پر ہمارے معاشرے میں. ہم اسی طرح صرف کرتے رہیں گے یار, کچھ ہو کچھ ہو کچھ ہو کچھ ہو, ہم بھی تو کچھ کریں گے نا, چینجز لانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ کریں گے, نیت کرتے ہیں آپ, چلیں نیت کر لیجئے, اعتکاف کی نیت کر لیجئے, مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لیجئے, اجتماع کی نیت کر لیجئے, آئیے ماحول میں آئیے. پلیز اندر آ جائیے, پلیز کم ان سائٹ اینڈ جوائن دعوت اسلامی. وی ہیو نو ممبر شپ, ہماری کوئی ممبر شپ نہیں ہے. آپ جاتے جاتے مسجد جاتے جاتے آپ نے کسی بے نمازی کو نماز کی دعوت دے دی, دعوت اسلامی ہی تو ہے, اسلام کی دعوت دینا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اصحاب بدر کا صدقہ عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں جوش ایمانی عطا فرمائے, غیرت ایمانی عطا فرمائے کہ ہم ٹٹ کر شیطان کے ساتھ لڑائی کر سکیں, اپنے نفس کے ساتھ لڑ سکیں, گناہوں کے ساتھ لڑ سکیں اور آگے سے آگے بڑھ سکیں, اپنی مسجد آباد کر سکیں, اپنے گھروں سے برائی و بے حیائی کو نکال سکیں. اتنی ویکنیس ہے ہماری, اتنی ویکنیس ہے, اس کو دور کریں پلیز. اللہ عمل کی توفیق عطا کرے.
کیا بات ہے دیکھو علم